طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ
ہے مجموع مدنی مذاکرہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
آج یہ صورتحال بن چکی ہے کہ کئی علاقوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ساتھ والے گھر میں کون مر گیا ہے, کوئی ہے نہیں ہے, کچھ ساتھ والے جو ہے وہ گھر کو پتا ہی نہیں ہوتا. کیا کہیں گے اس انداز پر, آخر یہ انداز کیوں بنتا جا رہا ہے؟
ہے تو یہی حال باہر ملک میں, اس سے بھی مختلف حال ہے. واقعی یعنی کہ یعنی یہاں تک کہ بندہ انتقال کر جاتا ہے گھر میں, بعض وقت گھر بند ہوتا ہے, اکیلا ہوتا ہے, کسی کو پتہ نہیں چلتا. پھر یا تو وہ لاش پھٹتی ہے, بدبو پھیلتی ہے, یا پانی نکلتا ہے لاش کا گندا, اس طرح کے قصے سنے ہوئے. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پھر پولیس آتی ہے, دروازہ توڑتی ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ کریم آسانی کر دے, اللہ کریم آسانی کر دے. واقعی ہمیں توفیق مل جائے کہ کوئی بس پڑوسیوں کی خبر رکھے ہم پڑوسی کے سال میں. الگ اب گجراتی کی ایک کہاوت ہے, پہلو سگو تے پڑوسی, ارے پہلا رشتہ دار پڑوسی ہے. وہ محبتیں ہوں گی نا اس دور میں, اب تو معاملہ الٹ ہے.
پڑوسی بھی تو بعض کا خیال نہیں کرتے نا. آپ جیسے دیکھیں رات کو 12 بجے آپ گھر کی سیٹنگ چینج کر رہے ہیں, صوفے گھسیٹ رہے ہیں, الماریاں گھسیٹ رہے ہیں, اب پیچھے بےچارے جس نے 8 بجے ڈیوٹی پر جانا ہے, اب وہ کیا کرے, وہ خالی بس برداشت کرتا رہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نیند کھل جائے نا جی, تو پھر دوبارہ نیند آنا بھی مسئلہ ہوتا ہے
جی.
اس پر آپ کیا کہیں گے؟
نہیں, یہ تو واقعی جو کرتے ہیں اسے ان کی بھول ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور کبھی بھول ہو گئی ہو تو جس جس کو تکلیف ہوئی اس سے معافی بھی مانگے. ایک فرد سے معافی مانگنا بھی ذرا کافی نہیں ہوتا, کہ اس میں تو تکلیفیں ہوتی ہیں, اس طرح کی تکلیفیں تو واقعی ناقابل برداشت ہوتی ہیں بعض اوقات, اور لڑائی بھی ہو جاتی ہوگی اس میں. تو جو کرتے ہیں ایسا وہ نہ کریں, لیکن پڑوسی کو چاہیے کہ پھر بھی حق کے پڑوس برقرار رکھے.
واہ,
جو اچھائی کرے اس کے ساتھ تو ویسے ہی اچھائی کرنے کو جی چاہتا ہے, مزہ تو اس میں, جو برائی کرے اس کے ساتھ بندہ اچھائی کرے. بدیرا بدی سہل باشد جزا, اگر مردی احسن الا منسا, کہ برائی کے ساتھ برائی کرنا اس تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی, آسان ہے. بروں کو آدمی برا بدلہ دے دے, مرد وہ ہے کہ بروں کو اچھا بدلہ دے. اگر تو مرد ہے, یہ کہا اگر مردی, اگر تو مرد ہے احسن الا منسا, اگر تو مرد ہے تو جو تیرے ساتھ برا ہے تو اس کے ساتھ اچھا بن, اچھا ہی کر.
سبحان اللہ. اس میں یہ ہے نا, یہ بھی ہوتا ہے ہمارا گھر ہے, ہم اپنے گھر میں جو مطلب مرضی کریں, آپ کو تکلیف ہے آپ اپنا گھر جو ہے تبدیل کر لیں, یہ بھی ہوتا ہوگا کہیں نہ کہیں. بھائی بعض گھروں میں مسالے کوٹتے ہیں, اب جس نے رات کا کھانا بنانا ہے 8 بجے اگر کوئی اس طرح رات میں دیر سے گھر پہ آئیں گے کھانا کھانے والے, اب یہ مسالے کوٹ رہے ہیں یا جو بھی کٹائی کر رہے ہیں, اب نیچے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے, تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟
کیا کریں, رب ذہن ہوتا ہے. مجھے تو تجربہ ہے نا, ایک بار ایک عمارت میں میں رہتا تھا, پڑوس اس کے زور زور سے گانے بجاتا تھا, تو میں نے کہلوایا کہ وہ میرا سونے کا ٹائم ہوتا تھا, دن کا سونے کا ٹائم. تو اس نے کیا کیا, وہ شاید مائک اتار دیا مزید نیچے, کہ زور زور سے گانے کی آواز پہنچے. میں نے ان کے رشتہ داروں سے فریاد کی، میں نے کہا تو سمجھایا، میں سامنے نہیں گیا اس کے، پڑوسی کے، تو خیر غالباً اس نے بند کیا نہیں کیا، یہ تو یاد نہیں ہے گانوں کا جو معمول تھا اس کا، اس نے ہماری چھت میں اوپر سے وہ ڈرل مشین سے سوراخ کر دیا۔ یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں، پھر میں نے کوئی لڑائی نہیں کی، ایک واقعہ بتا رہا ہوں۔ ایسے بھی پڑوسی ہوتے ہیں مطلب کوئی لینگویج سمجھتے نہیں بےچارے۔ خیر میں نے اس کو معاف کیا، لیکن اب میرے جو بہنیں اور یہ سب تو وفات پا گئی، انہوں نے معاف کیا، کیا ہوا کچھ پتا نہیں ہے، آپس میں ان کی کوئی ہوئی نہیں ہوئی، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، کوئی لڑائی ہوتی تو شاید پتا چل جاتا، میں نے زر تکلیف تو سب کو تھی، میرا خاص سونے کا ٹائم تھا، دروازہ بند کرو کھڑکیاں بند کرو، مگر آواز اتنی ہو بائک پر، لاؤڈ اسپیکر پر گانے۔ اللہ بیچاروں کو معاف کرے، بخشے ان کی بھی حساب، مغفرت فرمائے، ہم تو یار بلائی میں راضی ہیں۔ اسی طرح ایک بلڈنگ میں رہتا تھا میں، اوپر کھیلتے تھے کرکٹ اور اوپر بلے اچھالتے تھے اور بال پٹکتے تھے، اور اب وہ بھی سونے میں ڈسٹربنس، ان کو بھی کہلوایا میں نے، اب تو وہ ناراض ہو گئے کہ بچہ کیا کھیلے بھی نہیں گھر میں، وہ کھیل تو پلے گراؤنڈ میں ہوتا ہے نا، گھر میں تو نہیں ہوتا ہے۔ خیر ہم نے کوئی لڑائی نہیں کھیلتا، صرف کھیلوایا۔ پھر میں نے پڑوسیوں کے حقوق پر ایک مکتوب تیار کیا، پڑوسی کے یہ حق ہوتے ہیں اور یہ تکلیف دینے سے یہ یہ یہ، جب میں نے مکتوب بھیجا نا، پھر کچھ فرق پڑا، تو فرق کیا، وہ اثر پڑا، وہی لڑکا ہمارے دروازے پر آیا، میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا، شاید میرے ساتھ ہوتے ہیں انہوں نے دروازہ کھولا، غالباً حاجی علی نے، اس نے کہا میں سوری کرنے آیا ہوں۔ تو یہ شاید مجھے یاد پڑتا کہ پھر وہ کھیل کود اچھل کود سے جان چھوٹی تھی ہماری، تو ہے مطلب کیا کریں یار، لوگوں کو ہوتی ہے مطلب احساس نہیں ہوتا دوسروں کا کہ ہمارے یہ تان گھسیٹنے سے اچھل کود کرنے سے پڑوسی کا دل دکھتا ہے، اور بےچارے کا قصور بھی نہیں ہے، ہم بے قصور اس کو اتنی اذیت دے رہے ہیں، ایک آدھ بار دھماکہ ہو گئے نا، دھم کر کے کوئی چیز پچڑ گئی، وہ بھی آدمی بولے معمول ہو جا، کھینچ تان دس دھاڑ آواز آتی رہتی ہو، یا گانے زور سے بجتے رہتے ہو، کیا گزرے آدمی پر یار، اس پہ تو مرڈر ہو جاتے ہوں گے میرا خیال غصے میں آ کر۔ اللہ کریم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، بلکہ یہ سلوک تو غیر مسلم کے ساتھ بھی کرنے کی تھوڑی اجازت ہے کہ اس کو یوں ستاتے رہو کہ وہ اسلام کا نام لینے سے بھی خطرہ ہے، تو سب کے حقوق ہیں، غیر مسلم کے بھی حق کے پڑوس، مسلمان کے دو حق ہوتے ہیں، حق کے مسلم، حق کے پڑوس، رشتہ دار کے تین حقوق ہوتے ہیں، حق کے پڑوس، حق کے قرابت یعنی رشتہ داری کا حق، حق کے مسلم، اور غیر مسلم کا صرف حق کے پڑوس۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ تعالی درازی عمر بھی خیر عطا فرمائے، اللہ تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پر تدبیر قائم فرمائے۔ امیر اہل سنت سے آج میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح مدنی چینل پر دیکھا گیا ہے کہ آپ جب سحری فرماتے ہیں تو سحری کے بعد بھی آپ دعا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب افطار سے پہلے بھی آپ دعا فرماتے ہیں، پھر افطار کے بعد بھی دعا فرماتے ہیں، اور پھر اذان کے بعد بھی دعا فرماتے ہیں، تو یہ بار بار دعا مانگنے کی کیا وجوہات ہے، اور انسان کو کس طرح دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے بارے میں مدنی پھول عطا فرمائیں۔
اللہ کریم دعا مانگنے والا بنائے، بڑی سستی ہوتی ہے، صحیح بات ہے دعا مانگنے میں، کیونکہ یہ بہت ثواب کا کام ہے نا، الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک میں یہ رمضان شریف کی تشریف آوری ہوتی تھی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے دعائیں مانگتے تھے، تو یہ سنت بھی ہوا کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں بندہ مانگے، اور پھر سحری کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یعنی قبولیت کا ایک خاص یہ وقت ہے سحری کے بعد، اور افطار سے پہلے بھی ذرا رمضان شریف میں تو قبول ہی قبول ہے، عام دنوں میں بھی دعا تو قبول ہوتی ہے، عبادت ثواب تو ملتا ہی ہے اس میں، تو ہمارا یہ برسوں پرانا معمول ہے کہ یہ ہم افطار سے پہلے بھی دعا مانگتے ہیں اور جب کچھ پانی کا گھونٹ وغیرہ پی لیا افطار کر دیا جبکہ سورج ڈوب گیا, اب دعا مانگنے کی قبولیت کا خاص وقت ہو گیا جس میں حدیث پاک میں ہے کہ افطار کے وقت کوئی دعا رد نہیں کی جاتی وغیرہ, جو ترغیب ہے حدیث شریف میں دعا کی کہ یہ قبول ہوتی ہے. تو یہ پانی کا گھونٹ وغیرہ پی لیا, کھجور کھا لی, اب دعا مانگی جائے افطار کے فوراً بعد, تو یہ بھی افطار کے بعد مانگی ہوئی دعا, یہ بھی دعا کا وقت ہے. تو یوں مطلب پہلے میں آہستہ آہستہ مانگتا رہا, چند سال تو مانگتا رہا, پھر مجھے نگران شورا فرماتے رہے تم ذرا زور سے. میں نے کہا میں اپنی میمنی زبان میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے, خاندان کے لیے, جو میری سمجھ میں آتا ہے میں عوام میں کیا مطلب یہ زور زور سے کروں, پھر اس سال یہ ذہن بنا کے چلو عوام میں بھی دعا ہو جائے تو میں اپنے لیے اپنے خاندان وغیرہ کے لیے دعا کر ہی لیتا ہوں. یہ منٹ ایک آدھ منٹ کا وقت ہوتا ہے, پھر اذان ہو جاتی ہے. اس میں یہ کہ سبھی کے لیے دعا کرتا ہوں.
میمنی زبان میں کیوں کرتے تھے آپ؟
اب یہ کہ دل کی جو بات ہے دعا میں وہ بھی کی جائے نا. ایک تو نا عربی دعائیں اصول برکت کے لیے ہم لوگ عربی جانے نہ جانے, دعا جو سن رہا وہ بھی اس کو سمجھ آئے نہ آئے, لیکن عربی دعائیں اگر اچھی طرح یاد ہوں درست اور معنی معلوم ہو تو تم سونے پہ سواگ ہے, ورنہ بہرحال حصول برکت کے لیے بھی کرنا اچھا ہے. تو میمنی زبان ہماری مادری زبان میمنی ہے نا, تو یہ میمنی زبان میں کرتا تھا اور غالباً وہ بند ہو جاتا تھا مائک وغیرہ شاید. پھر اب یہ کہ اس سال یہ میں نے یہ اردو میں کہ چلو عام لوگ بھی شامل ہو, تو ایسا لگتا ہے کہ اس بہانے کافی لوگ شامل ہوتے ہوں گے, ورنہ یہ کہ بس وہ کباب سموسے کی خیر مغرب کے وقت دعا مانگنا بھول جائے بندہ, یہ افطار کے بعد کے دعا کی خاص قبولیت کا وقت ہے. تو یہ اس بہانے ہو سکتا ہے کہ کافی لوگ کو یاد آ جاتا ہوگا یار دعا کی قبولیت کا وقت ہے جو تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں. تو یوں امید کرتا ہوں کہ ہزاروں ہو سکتا ہے لاکھوں, کم از کم کراچی شہر میں تو افطار کا وقت ہوتا ہے, دوسرے شہروں میں ٹائم مختلف ہوتے, تو لیکن دوسرے ملکوں والے بھی عقیدت میں محبت میں ثواب کی نیت سے ہو سکتا ہے شریک ہو ہی جاتے ہوں گے دعا کے لیے, بھلے ان کے افطار کا وقت نہیں آیا ابھی, دعا مانگنا منع تو نہیں ہے نا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اچھا یہ فرمائیے کہ یہ بھی ہوتا ہوگا یا ہو سکتا ہے جو حضرت صاحب دعا مانگ رہے ہیں ہماری بھی یہی دعا ہے آمین کہہ کے بندہ جو ہے وہ آگے گزر جائے, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جو
آمین ہی تو کہنی ہوتی, آمین کے معنی ہے ایسا ہی ہو, یا اللہ میری مغفرت فرمائے آمین, اس نے کہا ایسا ہی ہو, ہمارے مریضوں کو شفا دے تو آمین, یعنی ایسا ہی ہو, یہ دعا کی تائید ہے, مور لگا رہا ہے تو صحیح کر رہا ہے, غلط تو نہیں کر رہا.
فروٹ بھی کھا رہا ہو جو کچھ ہے وہ بھی کھا رہا ہو, یہ بھی کہہ رہا ہو بھائی جو حضرت صاحب فرما رہے ہیں جو میل سنر کہہ رہے ہیں ہمارا بھی بس یہی ہے.
نہیں آمین آمین کہتا رہے اور کیا, اب فروٹ کھاتے کھاتے ظاہر ہے کہ وہ پھر وہ دعا کی وہ توجہ نہیں رہے گی. اللہ کی بارگاہ میں ایک کسی افسر کے پاس ہم جائیں اپنا کام لے کر, دنیاوی افسر کے پاس اپلیکیشن لے کر جائیں, کیا خیال ہے سموسا چباتے چباتے اس سے بات کریں گے, اور ایک ہاتھ میں سموسا چبا رہے ہیں دوسرے ہاتھ میں شامی کباب قبضے میں رکھا ہے کوئی اور نہ کھا جائے, اس طرح کیا اس کو بولیں گے کہ سر سر, تو وہ بولے گا وہ سراپا شر چل, ظاہر ہے تو جمے گا نہیں نا, اس کے اوپر امپریشن نہیں پڑے گا, کوئی ایسا کرے گا بھی نہیں, اس کو بڑی عاجزی کے ساتھ سر سر کر کے خوش آمد کر کے اپنا کام نکلوائے گا. تو عاجزی اللہ تعالی سے اللہ تعالی کا زیادہ حق ہے کہ اس سے عاجزی کی جائے, کہ ہم جتنی عاجزی کریں کم ہے بارگاہ خداوندی میں. تو یہ کھاتے کھاتے پیتے پیتے باتیں کرتے کرتے آمین ادھر آمین, یہ دعا کی شرکت عجیب و غریب ہے, ہما تن گوش ہو جائے یکسو ہو جائے کھانے پینے کو, یا تو ہٹا دے یا اس کی طرف دیکھے نہیں, ہاتھ اٹھا کر آنکھیں بند کر کے بس دعا مانگے, تو یہ زیادہ مناسب ہے. قبلہ روح بیٹھ جائے, دعا کے آداب میں سے قبلے کی طرف منہ کرنا, دو زانو بیٹھنا جس طرح تحیہ تو پڑھتے ہیں نماز میں اس طرح بیٹھنا, بلکہ یہ دو زانو بیٹھنا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ تر دو زانو بیٹھتے تھے, ویسے ہی عادت بھی آپ کی زیادہ تر دو زانو. اس طرح بیٹھ کر خوشو اور خضو کے ساتھ یعنی دل کی دقت کے ساتھ رونا نہ آئے تو بس کوشش روئے پھر بھی نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا لے. اب دنیاوی افسروں کے سامنے بھی تو ہم منہ لٹکا کر جاتے ہیں منہ بنا کر, تو اللہ کی بارگاہ میں تو جتنا ہو سکے عاجزی کریں گے, منہ بنائیں گے اعضاء میں ہر عضو میں ہمارے بس وہ عاجزی ہو, اتنا ہی مطلب اس کا فائدہ قبولیت انشاءاللہ ہوگی. شرمائے نہیں, روئے, رو رو کے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں نہیں روئیں گے, تین افسروں کے پاس روئیں گے, وزیروں کے پاس روئیں گے. اللہ اپنی بارگاہ میں روتا کر دے ہم کو, بارگاہ رسالت میں ہم روئیں, عشق رسول میں روئیں, خوف خدا میں روئیں, یہ رونا بڑے کام کا ہے.
ہمارے شہزاد گھانجی بھائی ہمارے مدنی جنگ کے سینئر ڈائریکٹر ہیں, ان کا کوشچن ہے کہ دسترخوان پر بیٹھے ہوں تو آپ جو دعا فرما رہے ہیں اس پر آمین کہتے رہیں یا اپنی دعا مانگتے رہیں. بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہے کہ اجتماعی دعا میں بھی لوگ شامل ہوتے ہیں اور اپنا بھی مدعا جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپنے الفاظ بھی کچھ ادا کر رہے ہوتے ہیں, کیا
حرج نہیں اس میں؟ بے شک اپنا بھی مانگے, دعا میں شریک ہوگا, واجب تو نہیں ہے نا کہ میرے ساتھ ہی دعا مانگے. امامت, نماز کی امامت یا اقتدا تو نہیں ہے نا کہ نمازی امام کے پیچھے, یہ تو اپنے اپنے طور پر بھی دعا مانگے تو صحیح ہے الحمدللہ. مگر یہ کہ اتنی تاخیر نہ کرے کہ جماعت نکل جائے. ظاہر مسجد میں جو جماعت کے لیے نماز پڑھتے جاتے ہیں تو ان کو جانا تو جلدی ہوتا ہے, یہ بھی یعنی سب یعنی کہ نظام سامنے رکھنا ہے اپنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں نے سنا آپ سے عرض ہے کہ آپ سکھے ہوئے پاپڑ کھاتے ہیں, تو آج جب آپ پاپڑ کھا رہے تھے تو پاپڑ کے اوپر لفظ اللہ ظاہر ہوا ہوا تھا, تو آپ نے اس پاپڑ کا کیا کیا جب آپ اشارہ فرما دیں؟
میں جیسے ہی اللہ پڑھا نا تو میں نے اسائی بھائی کو کہا کہ اس کا بناؤ تصویر اس کی, پھر میں نے حاجی مت کو بھیج دیا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ چلوا دینا, ان کی سمجھ میں آئے گا تو بھلے چلوا دیں گے, جب میں مجھے تو واضح نظر آیا لفظ اللہ. اب یہ برکت والا پاپڑ پورا ہی میرے تصور میں تو تبرک بن گیا. اب یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو برقرار رکھتے تو یہ مرجھا جائے گا, نرم ہو جائے گا. تو پھر اس پاپڑ کا مجھے یہ کہنے کہ توقع تھی کہ پوچھا جائے شاید کہ کیا کیا آپ نے, میں نے بھی جواب سوچا ہوا ہے. اصل میں نے اس پاپڑ کے پیس کو حسن رضا میرے ساتھ ہوتے ہیں نا کھانے میں, برابر میں بیٹھے ہوئے تھے تو حسن رضا کے منہ میں دیا میں نے یہ ٹکڑا, اس نے پورا لفظ اللہ جو تھا یہ ٹکڑا ان کے منہ میں چلا گیا. اس کا بچا ہوا ٹکڑا جو تھا میں نے کھایا, پھر میرا بچا ہوا ٹکڑا, دو ٹکڑے آگے, یہ میں نے ان کو حاجی علی کو دے دیا, ان کے ابو کو, یہ کھا گئے. باقی پاپڑ تقریباً میں کھا گیا. یہ پاپڑ اس طرح ہم نے کیا, جو سبز دائرہ نا گرین سرکل, اس میں ایک الف چھپ گیا ہے میرا خیال ہے, ویسے الف تھا, اب آ گیا یہ الف. الف اللہ, ہا اور الف قدرے ڈیم ہے لیکن بہرحال ہے, پڑھا جاتا ہے اللہ الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے بابا جان آپ کی بسم اللہ کب ہوئی تھی؟
رسم بسم اللہ میری مجھے پتا نہیں ہے, آیا ہوئی بھی تھی یا نہیں یہ بھی نہیں پتا. ذرا یہ بچپن میں ہوتی ہے اور اب زمانہ ہو گیا, کچھ پتا نہیں ہے, نہ کوئی ایسا زندہ ہے جس کو میں پوچھ سکوں کہ کب ہوئی. شاید میری بڑی بہن کو میں پوچھتا تو ان کو پتا ہوتا, لیکن اب وہ بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی پیاری بارگاہ میں عرض ہے کہ یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے, چوری کسے کہتے ہیں؟ کیا گھر میں ایک دوسرے کی چیز استعمال کرنا بھی چوری ہے؟
کسی نے اپنا مال چھپا کر رکھا, بحفاظت چھپا کر رکھا ہے, اس کو ناحق لے لینا چھپ کر, کسی نے اپنا مال چھپا کر رکھا ہے اس کو چھپ کر ناحق لے لینا, یہ چوری کہلاتا ہے. اور یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور جس نے چرایا اس کا مالک نہیں بنے گا، یہ اسی کو دینا ہوگا جس کا ہے. اور جس کو پتا ہے کہ چوری کا مال بیچ رہا ہے تو وہ چوری کا مال خریدنا بھی حرام ہے، یہاں تک کہ اگر شک ہے کہ یہ شاید چوری کا لگتا ہے، شک پر یا ظن غالب پر بھی فتح رضوا میں لکھا ہے کہ چوری کا مال خریدنا جائز نہیں ہے. اچھا آپس میں ایک دوسرے کا مال لے لینا، اب جیسے کہ ایک بھائی نے چھپا کر اپنی چیز لی ہے اور آپس میں ایسا راہ رسم بھی نہیں ہے، اور اسی لیے وہ چھپا رہا ہے کہ کہیں آپ نہ لے لیں، اور وہ چھپا آپ نے ڈھونڈا اور اس کو نکالا اور ہڑپ کر گئے، وہ نہ دیکھے اس طرح آپ نے واصل کر لیا، بظاہر تو یہ چوری نظر آ رہی ہے، اب وہ تو کھا گئے یا آپ نے استعمال کر کے ختم کر دیا، تب بھی مطلب اس سے بات تو کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اور وہ اگر مطالبہ کرتا تو پھر ادائیگی ضروری ہے، اگر وہ مال معاف کر دیتا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو وہ جتنی رقم کا تھا جیسا تھا یا ویسی چیز اس کو دینی تو آئے گی، دینا ہوا. جس کا مال چرایا ہوا نہ رہا تو اب اس کی ان کے وارثوں کو دینا ہوا، یہ بھی نہ رہا، وارث بھی نہ رہے یا غائب ہو گیا یا یہ پتہ نہیں کہ ہے کس کا مال، تو اتنا مال راہ خدا میں، وہی مال یا راہ خدا میں جو کسی مسکین کو فقیر کو دینا ہوگا. خالی توبہ کافی نہیں ہے، چوری کی ڈکیتی کے بھی یہی کام ہے کہ ڈکیتی بھی جس کا چرایا چھینا اس کو دینا ہوگا. ڈکیتی وہ ہوتی ہے کہ بندہ چھینتا ہے نا پسٹن کے اس پہ گن پوائنٹ پہ لے کر چھین لیتے ہیں، یا گھر پہ ڈکیتی مارتے ہیں تو ان کا، یا اور بھی غصب کے، اور بھی یہ غصب کہلاتا ہے، اور بھی مطلب صورتیں غصب کی، تو غصب میں بھی مالک نہیں بنتا، یہ دینا ہی پڑے گا اسی کو، اور وہ اس صورت، ورنہ یہ تو یہ جو میں نے عرض کیا توبہ پھر اس ہر صورت میں فرض ہے، توبہ بھی کرنی ہے. اللہ کریم چوروں ڈاکوؤں کو ہدایت دے کہ یہ بہت نقصان دیتے ہیں اور اکثر مارے بھی جاتے ہیں، پولیس کے ہاتھ مارے جاتے ہیں یا کبھی لوگ مار دیتے ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے اور حرام اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. تو چوری ڈکیتی عادت یا اس کا گروپ بنانا اور اسلحے کے بل پر کورام مچانا اور خوش ہونا کہ لوگ میرے سے ڈرتے ہیں، یہ زیادہ دن ٹکیں گے نہیں، دنیا ہی میں جو کچھ ہے آخرت نے برباد ہی ہے. اچھا وہ فتح رضویہ جلد 17 میں چوری کا مال جان بوجھ کر خریدنا حرام ہے، بلکہ اگر معلوم نہ ہو مظنون ہو جب بھی حرام ہے.
اچھا یہ جو اس کا ایک اور حصہ تھا، گھر میں جو ایک دوسرے کی چیزیں جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں، اس پر جو ہے وہ آپ کیا فرمائیں گے کہ کیا اس پر بھی چوری کہیں گے بھی میری چیز چوری کی ہے اس نے؟
نہیں نہیں، اگر آپس میں سے انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک دوسرے کا استعمال کرتے ہیں تو حرج نہیں ہے، دوستوں میں بھی یہ ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، مگر یہ کہ وہ چھپا کر رکھا ہے اس نے یہ کوئی نہ لے لے، آم کا سیزن آ گیا، اب وہ اپنے پلے سے آم لے آیا ہے چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی، اس نے چھپا کر فریج میں دو چار بوتلوں کے پیچھے رکھا ہے، وہ کرینا واضح چھپا کے رکھا ہے، اب دوسرا بھائی وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہ پتا بھی ہے اور بھائی کا وہ آم اس نے کھا لیا، اس کو کیا کہیں گے؟
جیسے کہ گھر میں کوئی چیز بچے نے چھپا کر رکھی ہے، اور یا کسی نے بھی گھر میں چھپا کر کوئی چیز رکھی ہے، ہم بھی ابھی آم کی مثال دی، آج کل اصل آم آ رہے نا،
آ رہے نا، مجھے پتا نہیں ہے انداز آئے کہ آ ہی گئے ہوں گے،
نہیں آ رہے، آ رہے، آ رہے، آ رہے.
پہلی سیزن کا آم تبن کہتے ہیں، نہیں کھانا چاہیے طبی لحاظ سے.
تو اگر کسی نے یہ آم یا کوئی چیز چھپا کر رکھی ہے، اب وہ چھپا کر ہی رکھی ہے، اب کوئی گھر کا دوسرا فرد جا کر کھا لیتا ہے، کہ چوری کہلائے گا؟
قصدن کا پتا ہے کہ چھپا کے رکھی ہے، وہ بوتلوں کے پیچھے اور کہیں بیچارے رکھا ہے اپنا ذاتی آم، اور اس کو دوسرا بھائی ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کو مطلب یہ کہ چھپ کے کھا لے.
اصل میں وہ چھپانا جو ہوتا ہے وہ ایسی محفوظ جگہ ہوتی نہیں ہے، چوری جو ہوتی ہے وہ ایسی محفوظ جگہ سے کی جاتی ہے جو جس چوری کے اوپر ہاتھ کٹنے کے احکام ہیں, چوری کی تعریف جو ہے, تو اب اس طرح چھپا دینا یہ ہے تو اس طرف ہی اشارہ کی کسی اور کو دینا چاہ نہیں رہا, تو یہ اجازت تو نہیں ہوگی دینے کی اس کی.
اگر چوری نہیں ہوئی تو نہ کہتی ہوئی, دونوں میں سے ایک دونوں میں سے کوئی صورت تو ہوگی نا کہ مالک ہے اس آم کا, یہ پتہ ہے لینے والے کو بھی.
ڈکیتی تو چھیننے کو بولتے ہیں نا, کہ اس کے سامنے چھین مارا اس کو,
غصب تو ہوا نا,
یعنی یہ ناجائز طریقے سے لینا ہوا. اس میں بھی پھر صورتیں ہوتی ہیں صرف گھر کے تکلفات اور دیگر معاملات کے اعتبار سے, تو صرف چوری اور ڈکیتی نہیں بلکہ ناجائز طریقے سے کسی کی کوئی چیز لے لینا, دھوکہ دہی کے ذریعے کوئی چیز لے لینا, یہ تمام عدم جواز کی صورتوں میں آتی ہیں. اب یہ جو اس نے چھپا کر رکھی ہے بظاہر, تو یہ اسی بات کا قرینہ ہے کہ یہ کسی اور کو دینا نہیں چاہ رہا, تو اس لیے اس کے لینے کی اجازت تو ہوگی نہیں.
یہ تو بہت آئٹم ہیں گھر میں جو گھر والے چھپا کر بھائی بہن آپس میں رکھتے ہیں, اور جب وہ ڈھونڈے تو پھر اس کو ملتا ولتا ہے نہیں.
ایک تو نہیں اجتماعی چیز ہے,
نہیں بٹ گئی,
آم کی پیٹی ابو لائے سارے گھر والے جو کھائیں اس کا, اور اس میں سے کسی نے اپنی پسند کا آم چھپا کے رکھ دیا, اور دوسرے نے لے لیا, تو وہ بے تکلفیوں والا انداز. لیکن وہ لایا اپنے پیسوں سے, اور اب پتا بھی ہے کہ اپنے پیسوں سے لائے اور یہ چار بوتلوں کے پیچھے فریج میں چھپا دیا ہے, اب وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکالا اور چپکے سے چھپ کر کھا لیا.
اب دو
یہ بات کر رہا ہوں,
اب دو چیزیں ہو گئی نا, ایک تو اپنے پیسوں سے لایا,
پیسوں سے لایا, یا باپ نے اس کی ملک کر دی گئی تیرے لیے, قبضہ کر لیا, یہ ہو گئی اس کی.
مفتی صاحب کے خدمت میں عرض ہے, اس پہ بھی رہنمائی فرمائے. ایک تو یہ ہے کہ چوری کی تعریف کے مطابق کسی دوسرے کا مال لینا, یعنی کہ جس کے اوپر ہاتھ کاٹنے وغیرہ کی سزا کا حکم دیا جائے. اب ایک ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر مال لیا جس پہ چوری کی تعریف نہیں آتی, لیکن دوسرے کا مال اس نے غلط نہ حق یا غلط طریقے سے اس کی اجازت کے بغیر لیا, تو کیا شرن اس کو ہم منع اور ناجائز اور گناہ والی صورتوں میں آئے گا یہ یا نہیں؟
دیکھیں یہ تو صریح حدیث سے مبارکہ ہے نا کہ اپنے بھائی کی کوئی چیز بھی بغیر اس کے طیب نفس کے, یعنی اس کی خوشی کے لے گا ہی نہیں وہ, یہ تو واضح طور پہ منع فرمایا گیا ہے. لیکن اصل میں یہاں یہ بہت طویل کافی ساری صورتیں ہوتی ہیں گھر میں اس طرح کی, یہ جو تکلفات بے تکلفی بھی بہت سارے مقامات پر ہوتی ہے, بعضوں کا چھپانا بھی یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ ہر صورت میں منع ہی کرنا چاہتا ہے, ساتھ مل کر کھانا بھی بعضوں کا چاہتے ہیں, چیز اسی کی ہوتی ہے بعضوں کا, دینا اس کو مقصد ہوتا ہے لیکن اس کو سرپرائز دینا مقصد ہوتا ہے, مختلف اس کی صورتیں بنتی ہیں. لیکن بہرحال عمومی جو سمجھ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ عام طور پہ اس طرح جو چھپائے گا وہ دینا نہیں چاہ رہا فی الوقت, تو لینے کی برحال اجازت نہیں ہوگی.
اسی موضوع پہ ایک سوال پہلے یہ بھی ہوا تھا کہ کوئی چوری کا مال ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ چوری کا مال ہے, تو اس چوری کے مال کے بارے میں گمان ہونا یا یقین ہونا یہ پتا ہو, یعنی جس سے خریدنا, اس کی کیا صورت ہوگی جس کے بارے میں چوری کا مال لینا ناجائز ہونے کی صورت ہو؟
قرینہ وہاں پر پایا جائے کہ جو ایک تو معلوم ہے کہ یہ چیز ہے ہی چوری کی, تو اس صورت میں بھی اجازت نہیں ہوگی. دوسرا چور بازار مشہور ہوتے ہیں ہمارے ہاں, تو ایسے مقامات پر بھی جو چیزیں ہوتی ہیں یعنی وہ ہے ہی چور بازار جس کا بکتا ہی چوری کا مال ہے وہاں پر, تو یہ بھی مضمون ہے کہ یہاں پر بھی قرینہ ہوتا ہے کہ جو اس بات کو بتاتا ہے کہ اس کی چیز چوری کی ہے. دوسرا جیسے اعلیٰ حضرت نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ کوئی کتاب لے کر آ گیا کہ جس کے آبا و اجداد میں سے بھی کوئی ایسا عالم نہیں گزرا تھا کہ ایسی نایاب کتاب اس کے پاس موجود ہوگی, اب وہ بیچنے کے لیے آیا اور کہتا ہے کہ میری کتاب ہے, تو پھر اس صورت میں یہ فرمایا کہ یہ ایک قرینہ ہے اس کے اوپر کہ یہ جو چیز ہے یہ اس کی نہیں ہے, یہ چوری کر کے لایا ہے, تو اس کو لینے کی اجازت نہیں ہوگی. تو قرینہ کوئی نہ کوئی پایا جائے تو اس میں ممنوع ہوگا.
اچھا, مظنون کے معنی شبہ ہے
جی,
غالب ہے یہ نہیں ہوا نا مظنون کا معنی,
یعنی زن جو ہوتا ہے نا زن یہ شک سے اوپر ہی ہوتا ہے, یعنی شک جو ہے وہ تو 50-50 ہے, زن اس سے کچھ اوپر ہوتا ہے, پھر زن کے اندر جب پختگی آتی ہے
زن غالب جو ہے
وہ اس سے بھی اوپر ہوتا ہے.
اچھا
جی, پھر اس کی بھی زن غالب کی بھی مختلف کیٹیگریاں ہوتی ہیں, وہ صورتیں ہوتی ہیں اس کی بھی الگ الگ.
اگر پانی میں مکھی یا مچھر گر جائے اس پانی کو پی سکتے ہیں یا اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے؟
وضو کرنے میں تو حرج نہیں ہے, البتہ یہ کہ مکھی کی حدیث ہے, حدیث پاک کہ مکھی جب گرتی ہے تو اپنا وہ پر پہلے ڈالتی ہے کہ جس میں بیماری ہے, تو اس کو غوطہ دے کر نکال دو کہ اس کے دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ اب وہ پانی یا جو بھی مشروب ہے, دودھ ہے, شربت ہے, چائے ہے, وہ پی لو, استعمال کر لیا جائے. اس کو پھینکنا تو صحیح نہیں ہے. مکھی کا ہے, مچھر کا,
مچھر پر کوئی حدیث تو نہیں ہے, لیکن بہرحال اس میں طبعاً اگر کسی کو کراہت آتی ہے تو اس کو تو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اس کو پیے ہی پیے, اور استعمال کر سکتا ہے وہ کسی اور کام کے اندر, کسی اور چیز کے اندر اس کو استعمال کر لے.
دودھ میں مکھی گرتی ہے, اس کو الائچی بولتے ہیں دودھ والے. ہاں وہ بول ان کی لینگویج میں پہلے تو بولتے تھے, یعنی کہ ایک مذاق میں. تو یہ اس کو مکھیوں کو مطلب یعنی کہ یوں چھان کے یہ پھینک دینا ان کو, یہ سارا دودھ تھوڑی کلٹی کریں گے, تمہاری طبیعت نہیں جاتی, دوسری دکان پہ جاؤ, سامنے سامنے مکھیاں گر رہی ہوتی ہیں اور بک بھی رہا ہوتا ہے دودھ. جب مکھیوں کا ہمارے یہاں تو یہ ہے حساب کتاب, باہر تو خیر دودھ ملتا ہی نہیں کھلا, وہ پیکنگ ہی آتی ہے, پیکنگ میں دودھ ملتا ہے جیسا ملک مطلب, تو ہمارے یہاں چھپتا ملتا ہے دودھ کھلا, تو اس میں بہت کچھ جاتا ہوگا. اب یہ کہ کراہیت بھی آتی ہے تو دودھ پھینکنے کی اجازت,
خود استعمال نہ کرے نا, کسی اور کو,
کسی اور کوئی بھی جائز استعمال
اس کو دے تو پتہ ہی نہیں کہ مکھی گری تھی کہ مچھر گرا تھا, اس کو نکالے گا کہ دے دے یہ دودھ آپ پی لو, وہ تو مجھے لے لے کے پیے گا.
جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے.
جواب دو,
بجا فرمایا آپ نے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کو پھینکنے کی اجازت تو دیں گے نہیں,
کچھ تو استعمال ہو اس کا.
جی,
میت کے استعمال شدہ کپڑوں کا کیا کرنا چاہیے؟
وارثوں کا ہے, اگر کوئی اپنی مرضی سے اس کو پھینک دے گا یا خیرات کر دے گا, وارثوں کا یا یتیموں کا بھی ساتھ میں بازو کا نقوت ہے, تو گناہگار ہوگا, یا جو بھی ہے اس کو تاوان دینا پڑے گا. ہمارے یہاں تو بہت اندھی چلتی ہے میت کے معاملے میں, یہ مسجد میں دیا وہ فلاں کو دیا, بعض اوقات کپڑوں کی قیمت بنتی ہوتی ہے, جو کپڑے جتنی آسانی سے اتر سکتے وہ, مطلب میت اکڑ جائے تو اترتے نہیں ہیں کپڑے, تو اس لیے وہ کینچی سے کاٹتے ہیں, جو اتر سکتے ہو نا تو وہ اتار دینے چاہیے. اور پھر اگر سارے وارث بالغ ہیں اور سب ہی کی اجازت بھی ہے کہ یہ کسی کو دے دو تو پھر دینے میں حرج نہیں ہے, اور نابالغ اگر ہے ساتھ میں, نابالغ اجازت دے تب بھی دے نہیں سکتے, یہاں نازک معاملہ ہے, اس کا حصہ الگ کرنا ہوتا ہے. اب ان کپڑوں کا, ایسے کپڑوں کا کرے کیا, یہ کہ میری موٹی عقل میں آتا ہے کہ یہ مفتی صاحب فرما دیں کہ یہ حل بھی ہم دے دیں نا, کہ جیسے میت کے کپڑے ہیں ان کے کام کے تو نہیں ان لوگوں کے, نابالغ کا حق بھی ہے تو ہم کسی کو اٹھا کر خیرات بھی کریں, تو نابالغ کا حصہ کیسے الگ کریں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو یہ کپڑے جو ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو جو بھی ہے, انہیں بیچ دیے جائیں کپڑے, اگر بک تو جاتے ہوں گے اچھی کنڈیشن میں جو کپڑے ہوتے ہوں گے بک جاتے ہوں گے, تو بھلے وہ 100 کے 2 روپے آئیں مارکیٹ ویلیو جو بھی ہو, تو وہ بیچ دے. اب نابالغ کا حصہ جو ہے وہ الگ کر دے, وہ خیرات نہیں کر سکتے, اجازت سے بھی نہیں کر سکتے, یہ اس کا حصہ تو یہ طے ہے اس کو, اسی کے لیے. اب باقی رقم جو ہے وہ بے شک آپ اس کے حصہ ثواب کے لیے جس کو بھی دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں, آپس میں خود بھی تقسیم کر کے وہ چیز پیسے رکھ سکتے ہیں, یہ اس کا حل سمجھ میں آتا ہے. اسی طرح ایسی چیزیں کہ جو مطلب نے کہا آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو اس میں دیکھ لیں کہ یتیم کا نابالغ کا حق تو نہیں ہے, نابالغ اس وقت تک یتیم ہوتا جب تک بالغ نہیں ہو جاتا, یہ نازک مسائل ہیں.
مالی وراثت میں خیانت نہ کی,
یہ ایک رسالہ وہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, اس کو پڑھ لینا چاہیے, لیکن ضروری نہیں کہ اس میں میت کے کپڑے کا جو میں نے عرض کیا وہ لکھا ہوا ہو, میں نے اپنی سوچ کے مطابق عرض کیا ہے, ایک حل دیا ہے کہ یوں کر لیا جائے.
یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مل جائے گا, مال وراثت میں,
لیکن اس میں بہت اہم مسائل ہیں,
خیانت مت کیجئے,
بہت اہم مسائل ہیں, اس کو پڑھنا چاہیے. نہ سمجھ میں آئے دار اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے موجود، پوچھ لیجئے، فون کر لیجئے، دنیا میں جہاں بھی ہیں فون سے رابطہ ممکن ہے.
امیر علیہ السلام سے عرض ہے، ایک تعداد کو تجربہ نہیں ہوتا تو بس ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے بس کپڑے کاٹنے ہی ہیں اتارنے نہیں ہیں، یہ بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں وہ کوشش نہیں کرتے کہ کپڑے ہر جگہ کاٹنے کی صورت نہیں ہوتی، لیکن وہ عادت بنی ہوئی ہوتی ہے کہ بس یہ کپڑے والا معاملہ تو کاٹنا ہی ہے.
یہ گھر والے نہیں کاٹتے، یہ جو غسال آتا ہے نا وہ ٹک ٹک کر کے کینچی چلا رہا ہوتا ہے، گھر والے تو روئیں گے دھوئیں گے بےچارے غم میں ہوتے ہیں، ان کو اتنا سوچنا پڑے نہ ان کو تجربہ کہ کس طرح کاٹنا ہے. وہ کاٹتے کاٹتے کہیں کھال پر بھی کوئی اللہ نہ کرے کینچی چل جائے، تو کرتا وہی ہوگا جو غسال ہے، اور غسال اتنا تربیت یافتہ ہو تو وہ احتیاط سے کرے. ہو سکتا ہے کہ پاجامہ اتر جاتا ہو، کاٹنے کی ضرورت نہ پڑتی ہو، کہ دو ٹانگ ہے نا اس کی، دو ٹانگیں اکڑ بھی گئی تو پاجامہ تو کھینچنے سے لگتا ہے کہ آ جائے گا، کرتا البتہ ہاتھ اکڑ گئے تو نکلے گا کیسے.
اس میں اگر کرتے مطلب پیچھے سے پہلے سر کی طرف سے کرتا اگر نکالا جاتا ہے تو پھر ہاتھ سے آستین نکالنی آسان ہو جاتی ہے. اس میں نارمل یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا میت کو اٹھا دیا اور پیچھے سے کرتا لیتے ہوئے آئے سر کی طرف سے یوں نکال دیا تو اب سر نکل گیا، اب سر نکلا تو آگے سے کھینچیں گے تو دونوں طرف سے
پورا آ جائے گا،
آ جائے گا. اور اکثر یہی ہے یعنی ستر کے اوپر اچھی طرح سے چھپا لیا جائے، نیچے کی جو چیزیں ہیں وہ تر سکتی ہیں، اور اس کے بعد تھوڑا سا اوپر اٹھائے میت کو اور پیچھے سے کرتا لیتے ہوئے سر کی طرف سے اتاریں تو اکثر اس میں کاٹنے کی حاجت نہیں بنتی، لیکن چونکہ لوگوں کو تجربہ نہیں ہوتا وہ فوراً کاٹنے کی طرف آ جاتے ہیں.
اصل وہ ذہن ہی بنا ہوا ہے سر، کرتا وہ ہے نا غسال، اس کا اپنا تجربہ ہے، وہ کاٹ رہا ہوتا ہے جہاں تک میرا گمان ہے.
شرٹ اس سے زیادہ آسان ہے کرتے کے مقابلے میں، جو شرٹ پہنتے ہیں نا یہ زیادہ آسان ہے کیونکہ آگے کے بٹن کھل جاتے ہیں، اب صرف پیچھے سے شرٹ جو ہے نا یوں کر کے اب آگے کی طرف لے لیں، اب آپ سامنے سے اگر شرٹ کھینچیں گے تو شرٹ بھی آ جائے گی، شرٹ کو بھی پھاڑنے کی
حاجت نہیں ہے.
اسی
طرح جو عورت ہے اس کا بھی ترکیب بن سکتی ہے،
اگر ذہن ہو کے بغیر پھاڑے بھی اور بغیر کوئی تکلیف دیے نکالنا ہے تو تھوڑی سی کوشش کرنے سے
گھر کے افراد کریں گے.
یہ
غسال غسالہ ہو سکتا ہے نہ کریں،
گھر کے افراد
جو سن رہے ہیں وہ یہ ذہن بنا لیں. ابھی دیکھو موت میت تو ہر ایک کے گھر میں ہوتی ہے، تو یہ اسراف میں نہ جائے نا، کپڑا ضائع نہ ہو، وارثوں کے لیے وارثوں کا حق کا ہی ہے.
گھر کے افراد کا فرما رہے ہیں تو ہم کافی عرصے سے عرض کر ہی رہے ہیں مدنی چینل کے ذریعے بھی اور اجتماع میں بھی، اگر ہر گھر کا ایک فرد، بچی بھی یعنی کہ عورت بھی اور مرد بھی، یا بیٹی یا بیٹا کوئی بھی، غسل میت کا طریقہ سیکھ لے. ہمارے کورسز بھی ہوتے ہیں، ہمارے ویڈیوز بھی ہیں، یوٹیوب پر بھی ویڈیوز ہماری موجود ہیں نا تربیت کی، کچھ اس طرح کی ہیں تو صحیح.
جی جی، اس کا تربیتی اجتماع بھی ہے اور اس کے پارٹس بھی ہیں، اور وہ متعلقہ جو بھی ہمارے ذمہ داران ہیں ان کے ذریعے مل سکے گی، اور اس کا میموری کارڈ بھی مقتۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا.
کم از کم گھر میں ایک تو ہو یار، یعنی باپ کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو ایسا بیٹا، بڑا بیٹا مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے کہ کوئی میرے باپ کو غسل دینے والا مل جائے. کتنے مطلب کہ پتا چلتا تھا کہ میں انتقال ہو جاتا تو لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. اب بیٹا کو غسل دینا آتا ہے تو بیٹا کر تو سکتا ہے نا، بیٹی کو غسل دینا آتا ہے تو ماں کا انتقال ہو گیا تو بیٹی ماں کو غسل تو دے.
اس میں کفن دفن کی اپلیکیشن مسلم فنلز جو ہے اگر وہ موبائل میں ہو تو وہ بھی مددگار ہو سکتی ہے، البتہ چیز جو ہے جو بھی معاملہ شرعی مسائل ہیں وہ سیکھنے ہی سے آتے ہیں.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ.
سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ روٹیاں نیوز پیپر میں رکھ کر دیتے ہیں اور لوگ اسی پیپر سے ہاتھ وغیرہ صاف کر کے اس کو پھینک دیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟
تحریرات کا ادب تو ہے، اور پھر یہ کہ یہ جو اخباری پیپر ہے اس پر انک ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ کاغذ کا حصہ روٹی پر چپک بھی جاتا ہے اکثر، انک بھی اور کاغذ بھی، یا تو وہ کھا لیتے ہوں گے یا اتنا ٹکڑا پھینک دیتے ہوں گے روٹی کا. تو وائٹ پیپر بھی ملتے تو ہوں گے، مطلب جو چھپے ہوئے نہ ہو وہ سستے والے پیپر، وہ روٹی بیچنے والے استعمال کریں تو مناسب. باہر ملکوں میں تو اسی طرح کے اخبارات میں یعنی جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں غالباً اس میں اخبارات میں لپیٹتے نہیں ہیں, اخبار تو ردی میں بکتے نہیں ہیں, اخبار
دیکھا نہیں ہے,
کچرا کنڈی میں ڈالتے ہیں. نعوذ باللہ.
کاغذ کی تھیلیاں ہوتی ہیں نارملی, پلاسٹک کی تھیلیاں کا بھی نہیں. اب کاغذ کی تھیلیاں, پلاسٹک کی تھیلیاں تو بعض ملکوں میں بینڈ ہے اور اب تو وہ اس کا پورا ایک پروسیس ہی الگ ہے. تو نارملی کاغذ کی تھیلیاں ہوتی ہیں براؤن کلر وغیرہ کی, لفافے ٹائپ کی, اس میں روٹیاں اور اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں.
اخبار اب ہمارے اخبار کی تھیلیاں بناتے ہیں کاغذ کی بھی.
بیکری والے بھی یہ اسی طرح کی جو شاپ کاغذ کی تھیلیاں براؤن اسی میں دیتے ہیں. وہ
اخبار کی نہ بنائی ہے تھیلی, یہ بالکل بلینک جو پیپر ہوتے ہیں کورے کورے, ان سب مل جاتا تھا یار.
اب بس کوسٹ بابا صرف اس میں کوسٹ بچانے کے لیے کرتے ہیں کہ یار وہ تھیلیاں لیں گے تو دو پانچ دس روپے زیادہ لگیں گے,
پڑے گا. اور
اسی لیے یہ بیسیکلی کوسٹ بچانے کے لیے ہے, یہ قیمت بچانے کے لیے. اللہ خیر فرمائے.
عبداللہ اتاری دورا جی سے عرض کری رہی ہو یا امیر اللہ سنت جی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو فانانس کیوں تھا ان جو وچ جو بھاگ ہوئی تو ان کے لوگ چھڑی دین تھا تو کرو یہ اطراف میں اچنو.
اللہ اللہ, انناس کا بیچ کا حصہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں, مجھے تو اس کا دھیان نہیں تھا. انناس کا ہمارے یہاں تو بہت مہنگا ہے نا, وہ ہمارے ٹین پیک ملتے ہیں, یہ بھی ملتے ہیں انناس, تو اس کو پائن ایپل بولتے ہیں انگلش میں. بیچ کا حصہ پتہ نہیں کیوں پھینکتے ہیں, یا تو کھانے جیسا ہی نہیں ہے, وہ بد مزہ ہے تو پھینکتے ہیں. تو اب اس پر کیا حکم لگے گا, بد مزہ نہیں ہے, خالی عادت پڑ گئی ہے پھینکنے کی.
کھانے جیسا ہوتا ہی نہیں وہ.
جی کھانے جیسا نہیں ہوتا,
یعنی وہ سخت ہوتا ہے بہت زیادہ,
ٹیسٹ نہیں ہوتا, بد مزہ ہوتا ہے یا سخت ہوتا ہے, وہی نا کھانے میں مطلب مزہ نہیں آتا ہوگا. جیسا وہ تربوز کا چھلکا بھی, وہ خربوزے کا چھلکا, پپیتے کا چھلکا, تو آپ بولو کہ یہ کھانا پڑے گا ورنہ اس طرح یہ تھوڑی ہوگا. ارے جو چیز پھینکنے کی تو ضرورت ہے نا, کہ اب اس کے کام کی نہیں ہے تو وہ تو پھینکی جائے گی. اسی طرح یہ بیچ کا اگر یہ بدمزہ ہے, نہیں کھایا جاتا, لکڑی ذرا سخت ہے, پھینکنا ہی پڑے گا, تو پھر اسراف نہیں ہے.
اس کو کاٹنا بھی آسان کام نہیں ہے,
اصل اس کا چھلکا نہیں اترتا ہے, اس میں ماہر چاہیے. پھر بہت سارا جلا جاتا ہے چھلکے میں اس کا, پائن ایپل کا. یہ کسی ٹیکنیک سے اتارتے ہوں گے, بیچنے والے تو ضائع کرتے نہیں ہوں گے, ٹیکنیک سے اتار کے ڈبوں میں خوب چینی مار کے وائٹ شوگر وہ پیکنگ ملتی ہے, کھاؤ اور ہاسپٹل جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میت کے گھر کن کن صورتوں میں کھانا کھا سکتے ہیں؟
میت کے گھر دعوت منع ہے, تیسرے دن کی دعوت جو رائج ہے تو وہ شریعت میں نہیں ہے. باقی ویسے میت کے گھر پہ بعض لوگ سمجھتے چولہا بھی مت جلاؤ, تو یہ کیسے ہوگا, گھر والے کے بھوکے رہیں گے. چولہا بھی جلا سکتے ہیں, کھانا بھی کھا سکتے ہیں. اور دور کا رشتہ دار واقعی وہ آیا ہی تعزیت کے لیے اپنے بھائی کے گھر, کوئی میت ہو گئی کراچی میں حیدرآباد میں, بھائی رہتا ہے مرحوم کا, وہ آیا ہے, اس کا کوئی اور ٹھکانا نہیں ہے, وہ گھر میں ہے, تو اب گھر والے کھانا کھا رہے ہیں, اس کو بٹھا لیا, تو یہ کھانا کوئی ناپاک تھوڑی ہے, کھلا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. کہ یہ مطلب دعوت جائز نہیں ہے, دعوت کی صورت نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر السنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, ہر کام میں خواہ بظاہر ہمارے حق میں ہو یا نہیں, اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کی عادت کیسے بن سکتی ہے؟ جواب عنایت فرما دیں.
رضا الہی کے فضائل پڑھے جائیں اور اصحاب الرضا کی صحبت اختیار کی جائے, مطالعہ کیا جائے دینی کتابوں کا, یہ ملے گا تصوف کی کتابوں میں, رضا کا پورا باب احیاء العلوم میں. اس طرح کے مطالعہ کرنے سے آہستہ 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 ذہن بنتا ہے. صحبت ضروری ہے, بغیر صحبت کے بہت مشکل ہے, تو کوئی خوش نصیب ہوگا جس کا ذہن بن جائے. باقی اور آج کل صحبتیں نایاب سی ہیں, بہت کم رہ گئی ہیں, لیکن من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا, تو کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ ہر حال میں بندہ شاکر و صابر رہے اور اللہ کی رضا میں بھرپور طریقے پر راضی رہے. بولے گا میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں, اور ذرا کچھ ہو گیا تو ہاں ہوں سب سے زیادہ یہی مچا رہا ہوگا, تو یہ پتا چلا اس کا ذہن ہی نہیں بنا ہوا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
عدنان رشید یو کے کے شہر پیٹرو سے بات کر رہا ہوں. میرا میرے اہل سنت سے سوال ہے, کیا حیا کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے؟ جواب اناج فرمائیں.
اب جیسی حیا بازان دینے میں شرم آتی ہے, ثواب کہاں سے ملے گا؟ داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے, امامہ باندھنے میں شرم آتی ہے. تو جیسی حیا ویسا مطلب اس کا معاملہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے دوران خطبے سے پہلے اور خطبے کے بعد اذان دی جاتی ہے, اس کی فضیلت کیا ہے اور کیوں دی جاتی ہے؟
اللہ اللہ, نماز کے لیے ایک تو اذان ہوتی ہے, ایک خطبے کی اذان. یہ خطبے کی اذان دینا
یہ تو سنت مبارکہ ہے, یعنی ایک اذان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور خلافت میں ہوتی تھی, اور یہ وہی اذان ہے کہ جو امام کے سامنے خطبے کے وقت دی جاتی ہے, خطبے سے پہلے دی جاتی ہے, اور یہ امام کے سامنے دینا سنت ہے فنائے مسجد میں یا خارج مسجد میں. اور دوسری اذان, یعنی یہی اذان جو پہلی والی اذان جو امام کے سامنے دی جا رہی ہے, جو ہمارے یہاں دوسری اذان کہلاتی ہے, یہی والی اذان جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایک ہی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایک ہی تھی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے نصف حصے تک, یعنی کچھ آدھے تک یہی رہا. پھر اس کے بعد جب افراد بڑھ گئے تو ان تک پیغام پہنچانے کے لیے مقام زورہ پر ایک اور اذان دی جاتی تھی, جو ہمارے یہاں پہلی اذان کہلاتی ہے. یہ حقیقتاً دوسری اذان, لیکن یہ پہلی اذان کہلاتی ہے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یوں کہہ لیں کہ اس کی ابتدا فرمائی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء راشدین میں سے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کی جو سنت ہے, ان کا طریقہ کار ہے, اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا, اور تقریباً تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان اس کے اوپر متفق تھے کہ یہ جو اذان کا سلسلہ نیا شروع کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ دوسری اذان, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار ہے. درحال پہلی اذان تو اس کے وہی فضائل جو احادیث کے اندر آئے ہیں, اور دوسری اذان تو اس کے بھی فضائل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہوں گے جو احادیث میں آئے ہیں.
اچھا, اذان عثمانی جو ہے وہ کیا ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جائے گی یا پہلے بھی دی جائے گی؟ دی جا سکتی ہے.
جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی دی جائے گی.
باہر ملک میں نے نوٹ کیا ہے پہلے دیتے ہیں
جی,
ساڑھے گیارہ بجے, اور پتہ نہیں پتا ہوتا کہ وقت شروع نہیں ہوا.
جی جی جی,
یہ کیا,
یہ احناف کے نزدیک ایسا نہیں ہے.
اچھا
جی,
ظہر کا وقت شروع ہو جائے جمعے کا وقت,
جی
اس کے بعد ہی دی جائے گی اذان عثمانی بھی.
جی,
ایسے میرے ذہن میں ہے کہ اس کا نام اذان عثمانی سے بھی فرق ہو گیا نا, جیسے محراب عثمانی ہے مسجد نبوی شریف میں, ایک محراب نبوی ہے جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامت فرماتے تھے, اور پھر آگے توسیع مسجد کی توسیع ہوئی, ایکسٹینشن مسجد کا حصہ آگے کیا, تو اس میں بھی ایک محراب ہے, محراب عثمانی, اس کا نام ہی محراب عثمانی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رائج کیا. اور قرآن کریم میں جو رکوع کی علامت ہے نا عین, یہ بھی حضرت عثمان غنی کی طرف اشارہ ہے نا.
اس میں دو طرح کے قول ہیں, ایک تو یہ رکوع کرنے کی علامت ہے کہ اس مقام پہ آ کے آپ رکوع فرمایا کرتے تھے, یعنی تراوی جب پڑھتے تھے تو اس مقام پہ رکوع کیا جاتا تھا, تو اس کی طرف اشارہ ہے, یا اور دوسرا یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف کہ وہ رکوع کیا کرتے تھے, اس کی طرف اشارہ ہے.
وضو خانے پہ چپل پہن کے جانا کیسا, کوئی گناہ تو نہیں ہے؟
اگر چپل پاک ہیں تب تو کوئی حرج نہیں ہے شرن, لیکن تنفیر ہمارے ہاں اس کی تنفیر ہے, چپل پہن کر کوئی جائے گا تو لوگ اس کو گھیریں گے, یہ چاہیے کیا, تو بھی گھبرا کے باہر پیچھے اتار آئے گا. تو جو عوام کے طور طریقے سے باہر ہونا بھی مناسب نہیں ہوتا, اور عموماً چپل جو گلیوں میں ہم لے کے پھرتے ہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں, گندے پانی بھی بعد وقت ہوتے ہیں, تو ان کا تلا خاص کر اس کا پاک ہونا بہت دشوار ہوتا ہے, تو یوں بھی بچنا ہی ہوگا کہ وہ وضو خانے پر نہ لے جایا جائے. یہ لوگ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا چل مدینہ میں ہم لوگ یہ احتیاطیں کرتے تھے, ہم یہ استنجا کرنے کے لیے, استنجا کے لیے تو ایک الگ سے چپل
تھیلی میں ہوتے
تھے, اور وضو ننگے پاؤں کرنے کا ہم بولتے تھے, بیسن پر ننگے پاؤں وضو کرو, کیونکہ اگر چپل سے وضو کرتے نا تو چپل کے کالے کالے نشان پڑتے ہیں, وضو کی جگہ پر پانی اسی پر گرتا ہے اور مطلب وسوسے آتے ہیں. تو اگر سب ننگے پاؤں گے صاف ستھرے پاؤں سے اگر بیسن پر وضو کریں گے تو مطلب یعنی کسی کو وسوسوں کا حساب سے کاٹ ہوگی, جو کالے کالے نشانات پڑنے کا امکان اتنا نہیں ہوگا.
کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں پر چپل نہ پہن کر جانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے, وہ ایسے عوامی وضو خانے باہر,
جی ہاں جی,
کہ اس میں ہوتا ہی مطلب ایسی پوزیشن ہے کہ آدمی چپل پہن کر ہی جائے اور چپل پہن کر ہی وہ وضو کرتا ہے اور پھر چپل دھو کر دوبارہ پاؤں میں ڈال کر بڑی احتیاط سے نکلتا ہے, کیونکہ باہر بغیر چپل کے پاؤں رکھنے جیسی سچویشن ہوتی نہیں ہے.
اصل ہمارے یہاں پاکستان کی مساجد میں چپل کے ساتھ وضو مساجد میں کرتے دیکھا نہیں ہے
یہاں,
لیکن باہر ملکوں میں خود مکے مدینے میں حرمین طیبہ
میں
مسجدیں کریمین کے جو وضو خانے باہر بڑے بڑے حمامات بنے ہوئے ہیں ان میں لوگ چپلیں پہن کر ہی وضو کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کہ جہاں جیسا انداز جیسا رواج, لیکن یہ ہے پریشان کن تو ہے یہ کہ یہ چپلیں پہن کر وضو کر رہے ہوتے اور مطلب ظاہر ہے کہ دوسروں کو کراہیت تو آئے گی نا, ابھی بھی نکلے استنجا خانے سے اور سیدھا وضو خانے پر آئے اور سیٹ پہ پاؤں رکھ کے بھی وضو کر رہے ہوتے چپل پہن کر, اب دوسرا بیٹھے کیسے, یوں ہے ملا جلا انداز. اگر لوگوں کا اپنا ذہن نہیں ہے تو انتظامیہ نے تھوڑی بولا ہے کہ چپل پہن کر وضو کرو, انتظامیہ نے وضو خانے بنا کے دے دیے ہم کو, اب ہم جس طرح بیٹھے وہ منع نہیں کرتے, تو یہ لوگوں کا اپنا ذہن مطلب یہ کہ خراب ہے. اب تو بہتری کافی آ گئی ہے, پہلے تو پیشاب کرتے تھے وضو خانوں پر, بالکل یعنی کنفرم بولتا ہوں,
جی جی جی,
اور بڑا پیشاب بھی کر دیتے تھے وہ, پانی بھی بھر جاتا تھا, ہم نے تو مناظر دیکھے وہ چیز تیر رہی ہوتی کہ آدمی وضو کرے گا اسی میں ٹک ٹک وضو بھی ہو رہے ہوتے, لوگوں کو نہیں اتنی مطلب شدھ بدھ ہوتی نہیں ہے پاکی نہ پاکی کی, وہ بھی سنا تھا کہ یہ منع ہے انتظامیہ کی طرف سے اس میں پیشاب کرنا منع ہے, لیکن حاجیوں کے سیزن میں حاجیوں کا پیچھا کون کرے, یہ کر ڈالتے تھے, تو مطلب وہ تعلیم نہیں ہے علم نہیں ہے
ہمارے,
سب ایسا نہیں کرتے ظاہر, ایسا بھی کرنے والے ہوتے تھے, اب تو ماشاءاللہ پہلے کے مقابلے میں انتظامات مطلب بہت زیادہ مطلب وہ بہتر ہو گئے اور وہ چیز پیشاب والی اور اب یہ شکایت نہیں ہے.
کیا ہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کیا ہی بہتر ہو کہ حج کے موسم میں, جیسے کہ اب حج کے دین آ رہے ہیں, اللہ کرے کہ حج کی سعادت نصیب ہوں,
ہوں گے انشاءاللہ
انشاءاللہ.
لوگ بولتے ہیں دنیا امید پر قائم ہے, تو ہم اللہ کی رحمت پر قائم ہے,
بے شک بے شک. تو کوئی ایسا پیپر اگر تیار ہونا کہ وہ یوں ہو 1 2 3 4, اور چونکہ حج کرنے والوں کی بڑی تعداد دیہاتوں گاؤں میں بڑی عمر کے لوگ, صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا دنیا بھر کی, اگر مساجد کے امام تعاون کریں اور اس طرح کا کوئی ایسا ہونا کہ یہ پیپر مساجد میں پڑھے جائیں ان دنوں میں چند چند مرتبہ, یا ان حاجی جو جا رہے ہوتے ہیں ان تک کوئی مطلب جیسے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ تو پیپر تو جاتا ہے نا, تو اس طرح کی کوئی موٹی موٹی ہدایات چلی جائیں, پھر اس طرح کا کوئی سلسلہ ہونا تو ہو, ورنہ یہ لاکھوں لاکھ حاجیوں کو یہاں سے بھیجنے سے پہلے تو چار باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں, یہ سمجھائی نہیں بتائی, سمجھانے کا لطف واپس لیتا ہوں, چار باتیں بتائی جا سکتی ہیں, لیکن وہاں پہنچنے کے بعد یہ چار باتیں بتانا بھی مشکل ہو جائے گا, کہ جو ان بیچاروں کا, جو بڑی عمر والوں کا جو خاص طور پر جو وہاں حال ہوتا ہے, اور یہاں بھی ہمارے بھی آپ کو پتا ہے کہ 70-80% بڑی عمر کے لوگ کیسے کس طرح کی ترکیب میں ہوتے ہیں.
تو یہ جو آپ پیپر بھول رہے ہیں, تو پیپر کیا ان کو گھول کر پلائیں گے, تعویذ بنا کر کچھ پہنائیں گے, جب یہ امام اتنا سمجھائے, یہ ان کے ڈنگ دھڑے ہیں نہیں, یہ کیا آپ سمجھے پیپر ساتھ لے جائیں گے,
یہ سب تربیت جیسے کہ آپ
یہ نا پیپر ساتھ تھوڑی لے جائیں گے, وہ پیپر دیکھ کر یہ سب کریں گے, تو ایسے جو حساس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں تو ویسے ہی مطلب احتیاطیں کر رہے ہوتے ہیں.
میں یہ سوچ رہا تھا آپ کا ایک زمانے سے میں انداز دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب جیسے آپ کو یاد ہوگا آپ کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی موتقف کو آنا ہوتا ہے, یعنی آپ عوامی اعلان کرتے ہیں کہ آپ فیضان سنت کے باب فیضان اعتکاف سے پڑھ کر آئیے گا. اچھا آپ کو بھی اس بات کا بہت اندازہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی پڑھ کر نہیں آتا, مگر آپ نے ان 10 دنوں کے لیے یا مہینے کے لیے لکھ کر دیا ہے. اچھا جب یہاں آتے ہیں تو آپ شاید روزانہ کی بنیاد پر یا اکا دکا بنیادوں پر مسجد کے آداب 12 مدنی پھول آپ نے لکھے ہیں, آپ وہ بیان کرتے ہیں. 3-3 دن کے تربیت اجتماع کے لیے ہم بیان کرتے ہیں. یعنی ہم نے لکھ کر دیے, عمل نہیں کرتے, سنتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, مگر آپ کا انداز میں نے زمانے سے دیکھا ہوا ہے. چاہے وہ انگوٹھی کا مسئلہ ہو, خواہ وہ چین کا مسئلہ ہو, خواہ وہ داڑھی کا مسئلہ ہو, منہ کی بدبو کا مسئلہ ہو, بیش کئی مسائل ایسے ہیں آپ نے لکھ کر دیے, لال لال کاغذ لال لال رائٹنگ میں آپ نے لکھ کر دیے ہیں. تو یہ جو ہم نے لکھ کر دیے ہیں, ایک ہمارے ذہن ہوتا ہے کہ لوگ پہنچے گا, دیکھیں گے, پڑھیں گے. تو اگر حج کے تعلق سے کوئی ایسا مطلب احتیاطی پرچہ جس میں سفر کے تعلق سے ہو, کھانے پینے کے تعلق سے ہو, پاکیزگی طہارت کے تعلق سے ہو, کوئی ایک آدھ پرچہ نہ مطلب کہ دیا جائے, اس کے تراجم ہو جائیں, اور تراجم ہونے کے بعد پھر یہ بٹے جو موٹی موٹی چیزیں ہیں, ان بوڑھوں کا بیچاروں کا بہت برا حال ہوتا ہے, ان کو کوئی نہ کوئی سمجھانے والا نہ یہ سمجھنے کے لیے تیار
ہے. کر رہی ہے, آپ کا جذبہ اچھا ہے. آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو یاد دلا دوں, میں نے ایک پرچہ لکھا تھا کئی سال پہلے, وہ ننگے پاؤں جو مکے مدینے میں گھومتے ان کے لیے, اور وہ رفیق الحرمین میں اٹیج ہوتا رہا ہے. اب ہو سکتا ہے نئی رفیق الحرمین میں وہ کتابت یا ٹائپنگ میں آ گیا ہوگا, چھپ بھی گیا ہوگا غالباً, کہ وہ جو چپل نہیں پہنتے مکے
مدینے میں. آپ نے لکھی ہیں؟
ہاں لکھی ہے نا.
لیکن
وہی کہ حمامات میں پہن کے جانا ہے, اس میں استنجا خانے میں
ٹوائلٹ میں پہن کے جانا ہے,
وضو خانے پر ہو سکتا ہے نہ پہننے کا لکھا ہو یا پھر خاموشی ہو.
لیکن مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جو آپ کے ساتھ چل مدینہ ہوتے تھے, آپ کی طرف سے ان کو باقاعدہ مبارکباد کا, پھر
جی جی
اس کے باقاعدہ وہ میں ابھی پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا, چاہے 2-3 دن پہلے میں وہ مکتوب دیکھ رہا تھا, 2001 میں آپ نے مجھے بھیجا تھا, وہ بھی میرے پاس فائل میں رکھا ہوا ہے.
پتا نہیں اب مجلس بن گئی, اب پہلے کیا میں یار تھوڑا ہوں کھڑا کھانگڑا, جس کو اپنے میمنی میں بولتے ہیں, کھڑا کھانگڑا تھا
مجلس سے,
اور ہزاروں میں بیٹھتا تھا اور ملتا تھا اور محفلوں میں جاتا تھا, اور بڑے مطلب چل مدینہ کے جو رنگ ہوتے تھے, اب تو یار وہ صورت سو تبدیل ہو گئی. تو اب اس صورت میں میں کیا کروں یار, میں خود دیتا تھا, بندے بٹھاتا تھا کہ میں سب کو دینا ہے, یہ طواف کی تسبیح دینی ہے, لیٹر دینا ہے, اس میں نام لکھو, اس کو یوں لفافے میں ڈال کر دو, یہ سب دھندے میں کرتا رہتا تھا. اب یار کیا کروں میں, وہی لیٹر اب بھی جا سکتا ہے, ہماری مجلس ہے وہ مجلس منع نہیں کرتی, میں بولتا ہوں تو وہ کرتے. اب میں
یہ بہت
میں خود پیچھے ہٹ گیا ہوں, ٹھنڈا ہوں
لیٹر ہے. میں ابھی یہ سمے یاد تازہ ہوئی, میں ابھی 2-3 دن پہلے ہی ایک کسی فائل کے اندر کوئی پیپر دیکھ رہا تھا, تو مجھے وہ آپ کا مجھے مکتوب ملا لیٹر, وہ بھی تھا.
وہ مکتوب ہوتا تھا پرنٹڈ.
جی ہاں.
تو پرنٹڈ مکتوب کا اتنا, اور ان کو طرح طرح کے پرچے, طرح طرح کی کتابیں حج کی, حاجیوں کو لوگ مختلف ادارے بھیج رہے ہوتے ہیں, تو یوں اپنا مکتوب پتہ نہیں ان کو ہاتھ میں رہے نہ رہے, پڑھے نہ پڑھے, یوں اس طرح. پھر میرا رفیق الحرمین بھی, آپ لاکھ ان کو مفت پرووائڈ کرتے ہیں, یہ سب تھوڑی لے جاتے ہوں گے, یہ اتنی سی کتاب چھوٹی سی رکھ لیتے ہیں جس میں وہ بس دعائیں لکھی ہوں, مسائل کی طرف توجہ
نہیں
کم.
مفتی علی اصغر صاحب نے جو واجبات پر کتاب لکھی,
جی جی,
حج کے واجبات, لوگ نہیں اتنی توجہ کرتے.
نہیں پتا بھی نہیں ہے لوگوں کو, بےچارے وہ آپ دے بھی دو تو زیادہ زیادہ آپ تھوڑے موبے دار ہیں. تو جزاک اللہ رکھی بھی بول گئے, وہ تھوڑے ساتھ لے جائیں گے. پڑھنا کس نے یار, پڑھنا اس میں کہ بونڈ کیسے لگے, اور زیادہ انعام کون سے بونڈ پہ آتا ہے, یہ دو تو آپ سے چھین کے لے جائیں گے. بس دنیا دنیا دنیا, ہائے دنیا ہوئے دنیا.
یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں, یا خدا
1421 20 سال پرانا
اللہ اللہ
20 سال پرانا
یہ آپ مل مکہ ہو
نہیں یہ چل مدینہ تھا
چل مدینہ کا 20 سال ہو گئے ہاں یار
نہیں بلکہ یہ شاید اس سے پہلے کا ہے
جب آپ کو سچکا نہیں پڑتا تھا چل مدینہ ہوتا کیا ہے
ہاں اس سے پہلے کا ہے
جی
آپ نے بھیجا تھا ماشاء اللہ
سنبھال کے رکھا آپ نے
آئیے میں نے بابا فائل بنائی ہوئی ہے 20 سال پرانے آپ کے اس لیٹر کی اور بھی ماشاء اللہ آپ کی کئی تیری رات ہیں کئی تیری رات
جو حج کی تربیت میں ہی تو بیان کرتا تھا اس میں
جی
وہ حج کی تربیت کے لیے جو آتے تھے ان کو ہم لوگ دیتے تھے اور اس طرح بہنیں بھی جمع ہوتی تھی پردے میں حج کی تربیت میں اور یہ ترکیب ہوتی تھی اب تو ماشاء اللہ یہ کام بڑھ گیا جگہ جگہ ہمارے سائی بھائی تربیتیں حج کی دے رہے ہوتے
یہ آپ نے لکھ کر بھی دیا تھا بابا ہر وقت اپنے پاس ایسی شاپنگ بیگ رکھیں جس پر کچھ لکھا ہوا نہ ہو اسی میں چپل ہو اور جہاں کہیں راستے میں پانی بکھرا ہوا ملے تو چپل پہن لیں وغیرہ اور ٹوائلٹ وغیرہ میں کیا احتیاطیں کرنی ہے یہ سب آپ نے لکھ کر دیا ہے
چچا کی لڑکی پھوپھی کی لڑکی مل کر ایک گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی بہنیں اگر گھر میں اعتکاف کریں تو کیا پڑھیں
مسجد بیت گھر کی مسجد میں جس کی مسجد ہے مسجد بیت وہ اس میں اعتکاف کر سکتی ہے اب یہ پتہ نہیں کہ دوسری کوئی آئے خاندان کی یا ویسے ہی کوئی دوست اور وہ اسی گھر میں عارضی طور پر مسجد بیت بنا سکتی ہے کہ میں اب یہاں نماز پڑھوں گی جم نہیں رہا اسے وہ بنا ہی رمضان کے لیے رہی ہے جو چلی جائے گی یہ سی ہے اس نے کچھ سمجھ نہیں آتی
اصل میں ویسے بھی اپنے ہی گھر میں اس کو کرنا چاہیے عورتوں کا ویسے ہی اجتماع جو ہے اس سے اور پھر اس طرح کا اجتماع کہ وہ اتنے وقت تک جمع ہو تو یہ خیر مشکل ہی سے لے کر آتا ہے تو اس لیے اپنے اپنے گھر میں ہی وہ اعتکاف
اور نہ میرا موقع بھی گھر میں پھر انٹرفیئر صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ